تابوت سے رابطے کا نام ہے, اور وہ ذات منتظر ہے جیسے ہم منتظر ہیں. ہم منتظر ہیں نا کہ امام ظہور فرمائیں, ہم منتظر ہیں. اسی طرح ہمارا بھی انتظار ہو رہا ہے, ہم بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں, ہمارا بھی کوئی انتظار کر رہا ہے. کون انتظار کر رہا ہے؟ ہم گناہکاروں کا بھی کوئی منتظر ہے, ہم گناہ میں لتھڑے ہوؤں کا بھی کوئی منتظر ہے, ہم معصیت کاروں کا بھی کوئی منتظر ہے, ہم جیسے روسیہ لوگوں کا بھی کوئی منتظر ہے. کون منتظر ہے؟ وہ ذات تواب رحیم آسمانوں کے دروازے کھول کے منتظر ہے. کس کے منتظر ہے؟ کہ میرا گناہکار بندہ کب میری طرف آتا ہے, کب استغفار کرتا ہے, کب توبہ کرتا ہے, کب یا اللہ کہتا ہے, کب مجھے پکارتا ہے, کب میرے در پہ آتا ہے, کب میری بارگاہ میں آتا ہے. ہم اچھوں کے منتظر ہیں, ہم ہمارا کوئی منتظر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اندر کچھ ہے نہیں ایسی چیز کوئی ہمارا انتظار کرے, لیکن آپ کا رب آپ کی انتظار میں ہے. اور یہ ماہ رمضان اسی لیے ہے, یہ رابطہ کرو, یہ دعا کا مہینہ بھی ہے. جب بھی دل آمادہ ہو جائے دعا کرو. دل حرم خدا ہے, اسماء اللہ میں سے ہے غیور. کیوں ہے ذات خدا غیور؟ چونکہ خدا کسی شریک کو برداشت نہیں کر سکتا. عمل میں, نیت میں, سوچ میں, فکر میں, زندگی میں, حرکت میں, اگر ایک زندگی خدا اور غیر خدا کے لیے بسر ہو, خدا وہ پوری زندگی شریک کو دے دیتا ہے. کیوں؟ خدا کی ذات غیر کو برداشت نہیں کر سکتی. خدا کو عمل نہیں خلوص چاہیے, خلوص. لمبی لمبی رکعتیں نہیں چاہیے, خلوص کی ایک رکعت, ایک رکعت خلوص کی پڑھ دو. ریا کی لمبی رکعتوں سے ایک رکعت خلوص کی بہتر ہے. خدا نعم الشریک ہے. یہ دل حرم خدا ہے. کلام خدا دل میں اترتا ہے, کلام خدا کانوں میں نہیں اترتا. اپنے آپ کو مخاطب قرآن بناؤ. مخاطب قرآن کیسے بنتا ہے انسان؟ پاس کہتے بھی جی آپ نے کہا قرآن پڑھو, قرآن کا مخاطب بنو. ہم نے قرآن کھولا, دیکھا وہی پہلے جیسی حالت ہے, وہ خاص فرق نہیں پڑا. کیوں فرق نہیں پڑا؟ اس لیے کہ جو چیز مخاطب قرآن تھی اس کے اندر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. اس حرم کو کسی اور نے آباد کیا ہوا ہے. اس حرم کو خالی کرو, دل خالی کرو خدا کے لیے, قرآن کھولو, دیکھو کلام خدا کیسے اثر کرتا ہے, کیسے اثر کرتا ہے. یہاں سے آگے اب سنتے ہیں تاثیر قرآن مومن کے دل کے اوپر, اس شخصیت سے جو عدل قرآن ہے, جو ہم پلہ قرآن ہے, جس شخصیت میں اور قرآن میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, بلکہ صحیح کہیں کہ وہ قرآن ناطق ہے, وہ مجسم قرآن ہے, جس کی زندگی تفسیر قرآن ہے, جس کے اقوال تفسیر قرآن ہے, یعنی مولا الموحدین امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خطبہ نمبر 174 میں امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کی طرف اشارہ فرمایا, وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِعُ الَّذِي لَا يَغُشُ وَالْحَادِيُ الَّذِي لَا يُزِلُ. یہ قرآن ایسا ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا, دھوکہ نہیں دیتا, فریب نہیں دیتا, اور یہ ایسی ہدایت کرتا ہے جس میں گمراہی نہیں ہے. وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ. قرآن وہ سخنگو ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ایک چیز کی قباحت, بعض گناہ ایسے ہیں, بعض غلطیاں ایسی ہیں جن کی قباحت ہی ختم ہو گئی ہے. کچھ چیزیں کبھی ہیں, غلط ہیں, لیکن عام لوگ ان کو ابھی کبھی نہیں سمجھتے. بس وہ سگریٹ ایک قبیح چیز ہے, لیکن اس کی قباحت ختم ہو گئی. سب آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے سامنے, بڑا چھوٹا, بھائی باپ بیٹا, سب ایک جگہ بیٹھ کر سگریٹ نوشی کرتے ہیں. کسی زمانے میں منشیات کبھی سمجھی جاتی تھی. جب مجھے یاد ہے جب بچپن میں تھا اس وقت سے منشیات کبھی چیز سمجھی جاتی تھی, لیکن آج منشیات کی قباحت خصوصاً یہ 400 بھانگ یہ چیزیں تو اصل منشیات میں سمجھی ہی نہیں جاتی. قباحت ختم ہو گئی ان کی, بس گناہوں کی قباحت ختم ہو گئی, بے پردگی اریانی فحاشی ان کی قباحت ختم ہو گئی. ایک جھوٹ کذب اتنی کبھی چیز ہے, جھوٹ اتنی کبھی چیز ہے کہ اگر قباحت اور برائی کو تولا جائے جھوٹ سے بڑی برائی موجود نہیں ہے, جھوٹ سے بڑی برائی نہیں ہے. لیکن اس کی قباحت ختم ہوئی, اس حد تک ختم ہوئی کہ اب ممبر پر بھی بیٹھ کر اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس کو اس کی بھی شاباش ملتی ہے. ممبروں پہ بھی اگر جھوٹ بولا جائے اس جھوٹ کے بھی اس کو پیسے بھی ملتے ہیں, واہ واہ بھی ملتی ہے, شاباش جھوٹ کی. قرآن نے فرمایا جھوٹ کی سزا ملے گی, خالق جھوٹ کی سزا دے رہا ہے, مخلوق جھوٹ کی جزا دے رہا ہے. جھوٹ کی سزا ہونی چاہیے, نہ فضائل میں جھوٹ ہو, نہ اخلاق میں جھوٹ ہو, نہ مصائب میں جھوٹ ہو, نہ تاریخ میں جھوٹ ہو, نہ سیرت میں جھوٹ ہو. جھوٹ کا میدان کہیں بھی نہیں ہے مومن کے لیے. نہ گھر میں جھوٹ بولے, نہ دکان پہ جھوٹ بولے, نہ گلی میں جھوٹ بولے, نہ کہیں اور چلے جائے کہ مسجد میں آ کر جھوٹ بولے اور سنے, ممبر پر آ کر جھوٹ بولے اور سنے. ظاہر جب جھوٹ اتنا عام ہو جائے کہ ممبروں پر بھی آ جائے اور مقدس مقامات پر جھوٹ بولا اور سنا جائے تو ظاہر جھوٹ کی قباحت ختم ہو جاتی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, ہمیں جیسا تھا, وہ بھی ہمیں جیسا, کس لحاظ سے؟ شارٹ کٹ. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا کہ یہ اتنا لمبا چوڑا راستہ, نمازیں پڑھو اور روزے رکھو اور حج کرو اور خمس دو اور فلاں کرو اور یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہمیں ایک راستہ بتاؤ اتنا کہ ادھر عمل کریں ادھر جنت میں جائیں بس. اب جیسی ڈیمانڈ ہوتی ہے ویسی سپلائی ویسی ہوتی ہے نا, ڈیمانڈ سپلائی میں آپس میں. آپ تو کاروباری لوگ ہیں, بزنس ہے, میں نے آپ نہ بھی ہوں تو بالآخر یہ دنیا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ طلب اور رسد ان میں آپس میں بڑھ گیا رابط ہوتا ہے. جتنی طلب ہوتی ہے اتنی رسد ہوتی ہے. اگر مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ بڑھ جائے اتنی سپلائی آ جاتی ہے. آج کیوں, ہر جگہ موبائل ہے, ہر بچے کے ہاتھ میں, ایک نہیں کہی گئی ہیں کتنی کمپنیاں پاکستان میں موبائل کمپنیاں آ گئی ہیں, اندازہ ہے آپ کو. کیوں اس قدر ہے؟ اس لیے کہ ڈیمانڈ اتنی ہے, اتنی کمپنیاں آئیں, اتنے انہوں نے موبائل سیٹ, یعنی پاکستان کی کمیونٹی سے کہیں زیادہ موبائل کنیکشن اس وقت لوگوں کے پاس ہے. اور مزید ابھی کمپنیاں آ رہی ہیں, بن رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں؟ چونکہ ڈیمانڈ ہے. جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی ہے. جس چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے اسے اس کی کوئی فیکٹری بھی نہیں لگاتا. مثلا آپ یہاں پر اس علاقے میں اگر کوئی کام نہیں کرتے, کوئی چیز استعمال نہیں کرتے, وہ چیز یہاں پر بنتی بھی نہیں ہے, تقسیم بھی نہیں ہوتی. لیکن جو چیز اس علاقے میں زیادہ بنتی مانگی جاتی ہے, اس کی مانگ زیادہ ہے, اس کی پیداوار بھی زیادہ ہے. اگر مانگ زیادہ ہو, مثلا ہم شارٹ کٹ مانگتے ہیں, جنت کا شارٹ کٹ راستہ سب کی آرزو ہے کہ ایک شارٹ کٹ راستہ بتاؤ ہمیں جس سے ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں. خوب ڈیمانڈ تو ہے اور کم بھی نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے, زیادہ ہے نا شارٹ کٹ. ہم اپنے یہ دوسرے برادران ہیں ان پر بسا اوقات حیران بھی ہوتے رہتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنے کے بعد افطار کے بعد 20 رکعت نماز اور وہ بھی قرآن, مثلاً کئی سپارے قرآن اس میں تراویح میں پڑھ دیتے ہیں. حیران ہوتے رہتے ہیں نا, تعجب سے ہمیں نیند بھی نہیں آتی کہ ان بیچاروں پہ کیا گزرتی ہوگی. خوب کیوں, اپنا تو شارٹ کٹ راستہ ہے اور ان کے لیے مثلا راستہ بہت طویل ہے. یہی ہے نا مشکل ہماری, پڑھتے وہ ہیں گھبراتے ہم ہیں, ان کی مسجد سے قریب سے گزرے تو بہت گھبراتے ہیں, اوہ ہو یہ کیا ہو رہا ہے. شارٹ کٹ مانگ مانگ کے, اتنی ڈیمانڈ ہے, اتنی مانگ ہے جنت کے شارٹ کٹ راستے کی کہ سرمایہ داروں نے اور سیٹھوں نے اور بہت سارے اور لوگوں نے دوسرے کاروبار چھوڑ کر کیا شروع کر دیا, شارٹ کٹ جنت کے ٹکٹ کی سپلائی, ٹریول ایجنسیاں کھول لیں, چونکہ اس ٹکٹ کی زیادہ مانگ ہے, شارٹ کٹ ٹکٹ کی زیادہ مانگ ہے. خب جس چیز کی زیادہ مانگ ہو اس کی سپلائی بھی زیادہ ہوتی ہے. اب ضروری تو نہیں کہ سپلائی اصلی اوریجنل جینوئن ہوتی ہے, بسا اوقات سپلائی دو نمبر بھی ہوتی ہے, سپلائی غلط کاپی بھی اس کی کرتے ہیں. مثلا ابھی چائنا جاتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کون سا مال چاہیے آپ کو, کس کمپنی کا چاہیے, جتنے پیسے ہیں ویسا بنا کر چائنا میں جاتے ہوں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت چائنا اس حد تک جا پہنچا ہے ٹیکنالوجی میں کہ آپ جو چیز بھی اسے اصلی مانگے اصلی بنا کے دے گا, نقلی مانگے نقلی بنا کے دے گا. فقط پوچھے گا آپ کے پاس پیسے, گاہک کو رد نہیں کرتے کہ جی آپ کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے, پہلے پوچھتے ہیں کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس. اگر آپ کے 10 روپے 10 روپے کی بنا دیں گے, اگر آپ کے 100 روپے 100 روپے کی بنا دیں گے, اگر آپ کے 1000 روپے وہی چیز 1000 روپے کی بنا دیں گے. یعنی جتنی مانگے اتنی سپلائی ہو جائے گی آپ کو. اگر ہم نے جنت شارٹ کٹ راستوں سے مانگنا شروع کر دی تو شارٹ کٹ ٹریول ایجنسیاں بھی پیدا ہو جائیں گی. لہذا بعض لوگ پوچھتے ہیں جی یہ کیوں بعض لوگ آتے ہیں, کیوں ایسے کرتے ہیں, کیوں ایسا کرتے ہیں, وہ میں یہ جواب دیتا ہوں کہ اپنے آپ سے پوچھو, آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے لہذا آپ کو سپلائی بھی ایسی ہو رہی ہے. جس دن آپ نے جینوئن دین مانگا اس دن جینوئن دین دینے والے آ جائیں گے, لیکن جس دن تک آپ شارٹ کٹ مانگ رہے ہیں شارٹ کٹ دینے والے آتے رہیں گے. آپ چاہتے کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں کسی سیٹھ کے یہاں پرائیویٹ کمپنی میں انٹرویو دینے گئے, وہ سیٹھ ان سے انٹرویو لیتا تھا, چونکہ اس کو ایک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت تھی اور ان کے پاس ڈگریاں تھیں بڑی بڑی, کوئی مثلا کیا کام کیے ہوئے تھا, بی کام کیے ہوئے, کوئی سی کام کیے ہوئے تھا, کوئی سی اے کیا ہوا تھا, کوئی کیا کیا ہوا تھا. ہر ایک جا کر انٹرویو دیتا, وہ اسے پوچھتا سادہ سا ایک سوال پوچھتا کہ بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں. خب پہلے آدمی کے پاس گیا جس نے مثلا کیا کیا ڈگریاں لی ہوئی تھیں اکاؤنٹنٹ میں, اس نے پوچھا 2 اور 2, تو اس نے کہا کہ آپ میری توہین کر رہے ہیں, میں اتنا پڑھا لکھا انسان ہوں اور مجھ سے یہ معمولی سا سوال کر رہے ہیں کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں. اس نے کہا بار کیف اگر میرے پاس کام کرنا ہے تو یہ جواب دینا پڑے گا کہ 2 اور 2, اور اس نے کہا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. غصے میں کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ. باہر گیا, دوسرا منتظر تھا, اس نے پوچھا بھائی کیا پوچھتے ہیں؟ کہا کہ یہ 2 اور 2 پوچھتے ہیں. تو آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا 4. پھر سلیکٹ ہو گئے؟ کہا نہیں. اس نے کہا چلے جاؤ. تو اس نے, وہ ذرا زیادہ تیز تھا دماغ اس کا کام کرتا تھا, اس نے کہا کہ شاید یہ کوئی معمہ ہے, پہلی ہے, یہ پہلیاں ہوتی ہیں نا بوجھنے کے لیے. اس نے کہا یہ کوئی معمہ ہے, ظاہر معمہ حل کرانا چاہتا ہے کوئی ہم سے. 2 اور 2, تو اس نے کہا کہ 2 اور 2 ملائیں تو 22 ہوتے ہیں. تو اس نے بجائے 2 اور 2 4 کہنے کے جا کر کیا کہا؟ 2 اور 2, تو اس نے کہا 22. تو اس نے کہا تم بھی جاؤ, اس کے پاس بھی بڑی بڑی ڈگریاں تھیں, کہا تم بھی جاؤ. ایک تیسرا آیا, اس نے کہا بھائی کیا پوچھا؟ اس نے کہا مجھ سے بھی 2 اور 2 پوچھا. تو آپ نے کیا کہا؟ کہا پہلے نے چونکہ 4 کہا تھا اس کو, اس نے رد کر دیا, میں نے 22 کہا, مجھے بھی اس نے ریجیکٹ کر دیا. تو وہ ان دونوں سے چالاک تھا, اس نے کہا کہ میں دونوں کہوں گا. پوچھا اس سے, تیسرے سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی 2 اور 2, تو اس نے کہا کہ 4 بھی ہو سکتے ہیں اور 22 بھی ہو سکتے ہیں. اس نے کہا آپ بھی جاؤ, تم بھی جاؤ. وہ حیران تھے کہ ہم اتنے پڑھے لکھے, اتنی مصدقہ ڈگریاں ہمارے پاس, اتنی یونیورسٹیوں کی, اتنے اداروں کی, کالجوں کی, یہ آدمی سیٹھ, دماغ خراب ہے اس کا. آخر ایک آیا جو واقعا کار بلد تھا, جس کو کہتے ہیں کار جانتا تھا کہ کیا ہے. وہ گیا اندر, اس نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا پوچھتے ہیں, جا کر سیٹھ کے سامنے بیٹھا. سیٹھ نے پوچھا 2 اور 2, تو اس نے کہا کہ آپ کو کتنے چاہیے؟ آپ کو کتنے چاہیے؟ جتنے آپ کو چاہیے اتنے ہوں گے. اگر 2 اور 2 4 چاہیے میں 4 کر دوں گا, اگر 2 اور 2 5 چاہیے تو میں 5 کر دوں گا, آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ صحیح ہے, چونکہ اس کو ٹیکس اسی سے کروانا ہے, آڈٹ اسی سے کروانا ہے, باقی سارا جمع خرچ اسی سے کروانا ہے. تو وہ کیسا کرے جیسا سیٹھ کہتے ہیں؟ کہا یہ صحیح آدمی ہے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, چھوڑو ریاضی کو اور الجبرے کو اور مثلا پرانے نظریات کو اور فلاں کو, 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ جتنا سیٹھ کہتا ہے اتنے ہوتے ہیں. خوب اسی طرح جنت کیسے ملتی ہے؟ جیسے آپ چاہتے ہیں. آپ کیسے جانا چاہتے ہیں؟ کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں یا ایسے ہی؟ اگر کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں تو کچھ بتا دیں گے, اگر ویسے ہی جانا چاہتے ہیں تو ویسے دے دیں گے آپ کو جنت. آپ کیسے جانا کیسے چاہتے ہیں؟ ہو اب ظاہر ہے کہ ہم تو بغیر کچھ کیے مفت کی جنت ہمیں اچھی لگتی ہے. بعض ہوتے ہیں مفت خورے, مفت خورے جو کام نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے, زحمت نہیں کرتے, لیکن کھاتے ہیں. دوسرے کماتے ہیں, یہ کھاتے ہیں. کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم. روایت میں بھی ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے. ملعون من کل نفسہ علی غیرہ, وہ شخص جو اپنے آپ کو کسی پہ بوجھ بنا دے وہ ملعون ہے. معیشت خود نہ کمائے. دین ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے, جو ہم بنے ہوئے ہیں, جو سنا ہوا ہے وہ دین نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے کہ اپنے اپنا بوجھ خود سنبھالو. خدا نے پاؤں دیے ان پہ کھڑے ہو, عقل دی ہے خدا نے, اپنا بوجھ خود سنبھالو. ملعون من کل نفسہ علی غیرہ, وہ اپنا بوجھ خود سنبھالو. یہ مفت خوری بری بات ہے. اگر کوئی مفت میں مثلا بیٹھا رہے صبح شام آ کے کھاتا رہے, یہ بری چیز ہے. لوگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ مفت خورا ہے. وہ مفت خوری اگر دنیا میں بری ہے تو آخرت میں بھی بری ہے. مفت کا جنت میں چلے جانا یہ بھی مفت خوری ہے. جو یہاں مفت کے عادی ہو گئے ہیں وہ جنت بھی مفت میں جانا چاہتے ہیں. ایسے تو نہیں ہے کہ جنت مفت میں مل جائے کسی. بار کہ جیسے آپ طلب کریں گے ویسے دینے والے آ جائیں گے, پوچھیں گے کیسے جنت جانا چاہتے ہو, وہ ویسے جنت میں بھیج دیں گے آپ کو. یہ بھی شخص آیا شارٹ کٹ, رسول اللہ سے شارٹ کٹ مانگنے آیا. خوب حضرت نے فرمایا کہ شارٹ کٹ بتاتا ہوں. اس نے کہا جی رسول اللہ مجھے یہ لمبی چوڑی جو آپ باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں میرا اتنا حوصلہ نہیں ہے, نہ میں نمازیں پڑھ سکتا ہوں, نہ میں روزے رکھ سکتا ہوں, نہ میں حج کر سکتا ہوں, نہ میں خمس دے سکتا ہوں, نہ جہاد کر سکتا ہوں, نہ زکات دے سکتا ہوں, اور یہ مستحبات و نوافل و نماز شب و طہارت و وضو یہ مجھ سے نہیں ہوتا. جنت بھی ضرور جانا ہے مجھے. دیکھیں انسان کی آرزوئیں دیکھیں اور اس کے کام دیکھیں. کہا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے یہ اتنے لمبے چوڑے کام کرنے کا, جنت بھی مجھے جانا ہے. کوئی مختصر سا راستہ بتا دے بس میں وہ کام کروں اور سیدھا جنت پہنچ جاؤں. حضرت نے کیا بیان فرمایا؟ کہا ایک ہی راستہ, ایک بات پر تو کر سکتے ہیں عمل. کہا ہاں ایک بات بس بتائیں, دو نہیں ہونی چاہیے, ایک بات. حضرت نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا کبھی, کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا. کہا ٹھیک ہے بس یہ میں جھوٹ نہیں بولا تو جنت جاؤں گا. فرمایا بھلے اگر جھوٹ نہیں بولا تو جنت جاؤ گے. آ گیا گھر میں, چونکہ وعدہ کرایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا. اور رمضان کا مہینہ ہو مثلا, اس کا موڈ تو نہیں تھا روزہ رکھنے کا, لیکن اس کے دل میں آیا کہ اگر میں نے روزہ نہ رکھا, صبح دوستوں میں جاؤں گا, دوست پوچھیں گے روزہ ہے, اگر میں نے کہا ہے تو جھوٹ ہو جائے گا, اور میں وعدہ کر رہا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا. اور اگر میں نے کہا روزہ نہیں ہے تو آبرو ریزی ہو جائے گی, بے آبروئی ہو جائے گی وہاں پر. تو بہتر ہے جھوٹ سے بچنے کے لیے روزہ رکھ لوں. نماز کا ٹائم ہوا, اس کے جی میں آیا کہ نماز, ظاہر ہے متدینوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, لوگ پوچھیں گے نماز پڑھی ہے, اگر میں نے نہ پڑھی ہوئی اور کہوں پڑھ لی تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا, اور میں نے وعدہ کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا. اور اگر میں نے نماز پڑھ لی, نماز نہ پڑھی اور کہہ دیا پڑھ لی تو جھوٹ ہو جائے گا, تو بہتر ہے میں پڑھ لوں تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے. جو کام کا مرحلہ آتا اسے یہ وعدہ یاد آ جاتا جو اس نے رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا کہ اگر میں یہ کام نہ کروں اور کہہ دیا میں نے کیا تو جھوٹ ہو جائے گا, اور میں نے جھوٹ نہیں بولنا. آخر کار وہی شخص متقی اور پارسا حتی اس حد تک پہنچ گیا کہ کوئی نوافل بھی ترک نہیں کرتا تھا. لیکن اگر انسان سارا دین اپنا لے لیکن جھوٹ بولے ساتھ, جیسا کہ مسلمانوں کی پہچان یہی ہے, علامت ہی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کسی یہودی کو اس کی بیٹی کے بارے میں کہا گیا کہ تمہاری بیٹی, کسی نے خبر دی اس کو کہ تمہاری بیٹی مسلمان ہو گئی ہے, تو اس نے کہا مجھے بچپن سے ہی پتا تھا یہ مسلمان ہو جائے گی. کہا آپ کو کہاں سے معلوم؟ کہا یہ بچپن سے جھوٹ بولتی تھی, چھوٹی سی تھی اسی وقت سے جھوٹ بولتی تھی, مجھے پتا تھا یہ مسلمان ہو جائے گی. بڑی جھوٹ نہ بولو. قرآن وہ سخنگو ہے, قرآن وہ گفتگو کرنے والی ہستی ہے جس میں کبھی کذب نہیں ہے. اگر انسان قرآن کے ساتھ مانوس ہو جائے اور قرآن کی بارگاہ میں رہے, قرآن سے کبھی جھوٹ نہیں سنیں گے, اور قرآن کے ساتھ مانوس انسان کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اور اگر انسان جھوٹ چھوڑ دے, دنیا میں بھی سعادت مند ہے اور آخرت میں بھی سعادت مند ہے. ہم سے ساری قباحتیں یہ جھوٹ کرواتا ہے, کس عہد کر لے آج اس شب مقدس میں, اس ماہ مبارک رمضان میں, بارگاہ خدا میں, کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. بولتے ہیں جھوٹ, قبول کر لیں گے ہم جھوٹ بولتے ہیں, لیکن عہد کریں پروردگار سے کہ خدایا آج تک جو جھوٹ بولے ہیں, تو کریم ہے, تو غفور ہے, تو رحیم ہے, تو نے یہ مہینہ استغفار کے لیے بنایا ہے, اور تو منتظر ہے تائبین کا, گناہکار آئیں تیری بارگاہ میں آ کر توبہ کریں, ہم آئے ہیں تیری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے, کہ ابھی تک جو کچھ کذب نکل گیا نکل گیا, اس کو تو معاف کر دے, لیکن اس کے بعد کبھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. پھر دیکھیں زندگی میں کیا نشاط آتا ہے, زندگی میں کیا تازگی آتی ہے. چھوٹے چھوٹے لا یعنی کاموں کے لیے بڑے بڑے اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. قرآن وہ محدث ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور قرآن کیا ہے, حضرت فرماتے ہیں وما جان سحاز القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان, زیادت فی ہدن او نقصان من امن. امن یہ بہت ہی لطیف نقطہ حضرت نے بیان فرمایا کہ میں بارگاہ خداوند تعالیٰ میں دعا گو ہوں کہ توفیق ہو میری زبان کو مولا کے اس جملے کی تفسیر و تشریح آپ کی خدمت میں کر سکوں. یہ جو ابھی قرآن کے بارے میں عربی جس کی پڑھی میں نے, فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ما جعل سا حاضر القرآن وما جعل سا حاضر القرآن, قرآن کے ساتھ مجالست رکھو, جلسہ رکھو قرآن کے ساتھ. اردو میں کچھ اصطلاحات ہیں, ٹرمز ہیں, وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتی ہیں, وہی عربی کی اصطلاحات ہیں اور ان کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. اب اردو میں خدا جانے کیسے اردو جو ہمارے سنوارنے والے تھے بانیاں نے اردو الفاظ انتخاب کیے معنی کے لیے, بعض معنی اور الفاظ میں اتنا تناسب نہیں ہے. یہ پہلے بھی میں نے جاننے کی کوشش کی خصوصاً جو اہل ادب ہیں ان سے کہ یہ کس طرح سے تناسب بنتا ہے, کہ ہم مثلا چلتے ہیں عزاداری کرتے ہیں راستہ چلتے ہیں, یا آج دن احتجاج ہوتا ہے راستہ چلتے ہیں احتجاج کرتے ہیں, اور ان سب کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے جلوس, عزاداری کا جلوس, احتجاجی جلوس, فلاں جلوس, سیاسی جلوس, غیر سیاسی جلوس, مذہبی جلوس. جلوس کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں جلوس اگر اعلان کیا جائے کل جلوس ہے تو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ ہاں کل یا علم لے کر یا شبی لے کر مثلا عزاداری کے نام سے, جیسے ابھی کریں گے آپ مثلا ایام شہادت جب آئیں گے آپ جلوس نکالیں گے, جلوس میں کیا کریں گے؟ آپ روڈ پہ نکلیں گے, چلیں گے, اس چلنے کا نام جلوس رکھا ہوا ہے. اور جلوس عربی زبان میں ابھی آپ جس حالت میں ہیں عرب اس کو جلوس کہتے ہیں, آپ نے جلوس کیا ہوا ہے یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں. عرب بیٹھنے کو جلوس کہتے ہیں, اردو دان چلنے کو جلوس کہتے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ میں آئی بیچ میں بات کہ یہ بیٹھنے کے لیے جو لفظ بنایا گیا تھا اس کو چلنے کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں, کہ چلنے کا نام جلوس ہے؟ چلنے کا نام کچھ اور ہونا چاہیے تھا, بیٹھنے کا نام جلوس ہونا چاہیے تھا. بعض مجلسوں کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ جلسے یا یہ مجالس یعنی بیٹھک جس کو ہم کہتے ہیں نا بیٹھک, باہم نشینی, بیٹھک سے مراد محفل باہم نشینی یعنی ایک ساتھ بیٹھنا. چند مجالس ہیں یعنی ایسی بیٹھکیں ہیں جن کا دین نے شریعت نے دستور دیا کہ یہ حتماً برپا ہوں. ایک مجالست احیاء امر امامت و ولایت, یہ مجالس جو ہم برپا کرتے ہیں عزاداری کے نام سے اور مختلف مناسبتوں سے. معصومین نے بیان فرمایا کہ خدا رحمت کرے اس انسان کو جو امامت و ولایت کے احیاء کے لیے مجالس برپا کرتے ہیں. یہ مجالس ہماری آبا کی میراث نہیں ہے, یہ مجالس دستور دین ہے, ائمہ اطہار کا دستور ہے کہ ان کو برپا کرو, ان مجالس کو, ان کے ذریعے سے امر امامت و ولایت زندہ رہتا ہے اور زندہ رہے گا. یہ ایک مجالس ہے جن کی بھرپائی کا حکم دیا گیا ہے. ایک ہے مجالس العلماء, جتنی ہماری روایات کی کتابیں ہیں جن میں سے سب سے زیادہ معتبر کتاب کافی ہے, اس کے پہلے حصے میں اصول کافی میں صاحب اصول کافی مرحوم کلینی نے ایک پورا کتاب ایک لکھی ہے فضائل علم کے بارے میں, اس کے اندر ایک مجلس جس کے بارے میں بڑی تاکید معصومین نے بیان فرمائی ہے وہ مجالس العلماء, یعنی علماء کے پاس بیٹھنا, علماء کی صحبت میں بیٹھنا, علماء کے ساتھ بیٹھک کرنا. حتیٰ یہاں تک ان روایات کے اندر موجود ہے کہ آپ علماء کے پاس بیٹھو اگرچہ وہ آپ سے کوئی گفتگو نہ کر رہے ہوں, وہ اپنا کام کر رہے ہوں, مثلا ایک عالم کے پاس بیٹھے مطالعہ کر رہا ہے, آپ بیٹھے رہو.